الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. جیسے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے وہ معاملات پڑھ رہے تھے جو تجارت سے ریلیٹڈ تھے، کہ کس طرح سے انہوں نے بازاروں میں ایک منظم نظام قائم کیا، کس طرح سے اس کے اصول بنائے، کس طرح اس کو ڈسپلن کیا بازاروں کے معاملات کو، اور ہر طرح سے انہوں نے جس میں کسی پر ظلم ہونے کا اندیشہ تھا یا کسی پر زیادتی ہونے کا امکان تھا، ان تمام معاملات کو انہوں نے ختم کیا. بازاروں میں انہیں دھوکہ دہی بالکل پسند نہیں تھی، مال کو زیادہ قیمت پر بیچنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور سب سے زیادہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کو حلال اور حرام کی پہچان ہو وہی کاروبار کرے. یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ معاملہ فہم اور بصیرت والے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کو وہ کوڑے مارتے تھے جو تجارت کی غرض سے بازار میں بیٹھ جاتے اور انہیں تجارت کے اسلامی احکام کا علم نہ ہوتا. آپ خود سوچیں کہ آج ہمارے یہاں کہ کتنے بزنس مین، کتنے تجارت کرنے والے ایسے ہیں جن کو اسلامی طریقہ تجارت آتا ہو، جن کو معلوم ہو کہ یہ اس قسم کی بیع یا اس قسم کی تجارت جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اور اس کے لیے بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے، یقین جانیے، کہ کون کون سی تجارت کو آپ نے جائز قرار دیا، کس قسم کی تجارت کو آپ نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا کرتے تھے جسے سود کے بارے میں کوئی علم نہ ہو وہ ہمارے بازار میں تجارت کے لیے نہ بیٹھے. سبحان اللہ. اور آج کا سارا ہمارا نظام کس پر مبنی ہے، کس پر ڈیپینڈ ہے، کس پر کھڑا ہوا ہے؟ سود پر. بہت سارے مسلمان، یقین جانے بزنس تو بہت دور کی بات ہے کہ بزنس کے لیے تو لیتے ہی لیتے ہیں، لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے سود سے یعنی لون لیتے ہیں جس میں وہ سود پے کرتے ہیں، جبکہ سود لینا دینا دونوں حرام ہے، دونوں منع ہے. ایون سود کے اوپر لکھا پڑی کرنے والا، اس کی آمدنی بھی مشکوک ہے، اس کی بھی آمدنی جائز اور حلال نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ ساری باریکیاں کیا آج ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ اور ہم کتنی آسانی سے سود سے قرضے لے لیتے ہیں نا کہ اچھا پے کرتے رہیں گے. تو آپ نے کل سے سود کو بڑھاوا دیا، اور پھر ایسی بے یا شرا جائز ہی نہیں ہے جس میں آپ کوئی جنس تبدیل کرتے ہوں. اگر آپ جنس تبدیل کر رہے ہیں تو سیم ٹو سیم ویٹ ہونا چاہیے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہو کہ آپ نے ایک کلو کھجوریں دی اچھی والی اور دو کلو بری کھجوریں لے لی، تو یہ بھی سود ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سود کی ایک قسم ہوئی، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں. تو بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ جس کو سود کے بارے میں علم نہ ہو وہ ہمارے بازار میں تجارت کے لیے نہ بیٹھے. کہا جاتا ہے کہ بازاروں کے چکر لگایا کرتے تھے، کبھی کسی کو کوڑا مارتے اس بنا پر کہ اگر وہ آدمی کاروبار کر رہا ہوتا اور دانستہ یا نادانستہ وہ سود کھا رہا ہوتا تو اس کو سر عام بازار میں سزا دیتے. یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آداب تجارت سے واقف نہ ہونا دراصل یہ خرابی کا دروازہ کھولتا ہے. تو جو معاملات ہیں خرید و فروخت کے، اس میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے، کیا صحیح نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ جو آج کی دنیا کا قانون ہے، آج بھی کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی جاب کرنی ہو، آپ اپنا سی وی بھیجتے ہیں، تو کس وقت آپ کا سی وی اپروو ہوگا؟ جب آپ اس فیلڈ میں ماسٹر ہوں، جب آپ اس فیلڈ میں کچھ کورس کیے ہوئے ہوں، یعنی اسی فیلڈ کا ماہر اس جاب کے لیے صحیح مناسب ہوگا، چنا جائے گا جس نے اس فیلڈ میں کچھ پڑھا لکھا ہے یا اس فیلڈ میں وہ جاب کرتا رہا ہے. اور یہ قانون آج دنیا میں مانا جاتا ہے، اور یہی قانون عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کو کسی کام کے بارے میں، یعنی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو وہ کام نہ آتا ہو تو بہتر ہے وہ نہ کرے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسی فیلڈ کی ڈگری نہ ہو تو آپ کو جاب نہیں مل سکتی. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بازاروں کا نظام منظم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے بازاروں کے اندر بازاروں کو منظم کرنے کے لیے نگران مقرر کر دیے تھے، باضابطہ کچھ اصول، کچھ ضابطے انہوں نے بنائے تھے جس کی بنا پر بازاروں میں کوئی ہیر پھیر، دھوکہ دہی یا ذخیرہ اندوزی کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا تھا الحمدللہ. پھر ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ لوگوں کو محنت مزدوری کرنے اور محنت سے رزق حاصل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگوں کو ابھارتے تھے اس بات پر، ان کو اپریشیٹ کرتے کہ تم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنا خرچ پورا کرو، مانگو نہیں، اور جتنی تم محنت کر سکتے ہو اتنا بہت اچھا ہے تمہارے لیے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ہم مغرب کے علاقے میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس سامان کی ایک گٹھڑی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سامان کی گٹھڑی ہے اور میں اس سے بازار میں تجارت کروں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قریشیو، سیرین اور اس جیسے دیگر حضرات تجارت میں تم پر غالب نہ آ جائیں۔ یعنی چونکہ یہ لوگ پہلے، یہ سیرین تھے، یہ غلام تھے ایکچولی، لیکن آزاد ہوئے تو وہ خود تجارت کرنے لگے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قریشیو، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں، کیونکہ تجارت خلافت و امارت کا تیسرا ستون ہے۔ سوچے ذرا، حسن بصری سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا فرمایا، جو آدمی تین دفعہ ایک ہی جنس کی تجارت کرے اور نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کام کی تجارت کرنی چاہیے۔ کتنی معاملہ فہمی تھی ماشاءاللہ ان کے اندر، کتنی دور اندیشی تھی۔ پھر کہا کرتے تھے، تعلم المحنت فإنه یوشک أن يحتاج أحدكم إلى مهنة، کوئی نہ کوئی فن ضرور سیکھا کرو، ممکن ہے تمہیں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ کتنی صحیح بات ہے، آپ دیکھیں کتنا ہنر آج کتنا کام آتا ہے۔ پھر کہا کرتے کہ اگر تجارت نہ ہوتی تو تم لوگوں کے دست نگر ہو جاتے، نہیں تم کو لوگوں سے مانگنا پڑتا، اس لیے تجارت کرو۔ پھر نوجوانوں کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کمائی کا کوئی بھی ذریعہ، چاہے وہ کتنا ہی حقیر اور ہلکا نظر آتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی صحیح بات انہوں نے کہی تھی۔ پھر کہا کرتے کہ جب تم میں سے کوئی اونٹ خریدے تو بڑا اور موٹا تازہ اونٹ خریدے، اگر نہ ملے تو اس کی تلاش میں دوسرے بازار کا رخ کرے، یعنی جب چیز خریدنی ہے تمہیں تو اچھی چیز خریدو تاکہ وہ تمہارے کام آئے۔ پھر کہا کرتے تھے کہ اے فقراء کی جماعت، اپنے سر اٹھاؤ، تجارت کرو، اب راستہ واضح ہو چکا ہے، اب تم لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ یعنی ان کو مانگنے سے سخت چڑ تھی، جب بھی کسی کو مانگتے دیکھتے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ محنت کر کے کماؤ۔ یہ بھی کہا کرتے، تم میں سے کوئی بیٹھے بٹھائے محض یہ دعا ہی کرتا نہ رہے، اے اللہ مجھے رزق دے، ایسے شخص کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر آسمان سے سونے چاندی کی برسات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنے آج جو نوجوان ہیں جو جابس نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی تھی نا کہ تعلم المحنہ فإنه یوشک أن يحتاج أحدكم إلى مهنة، کہ تم میں سے ہر کوئی نہ کوئی ایک فن ضرور سیکھے، کوئی کام سیکھ لے، کوئی ہنر سیکھ لے۔ آج کے کتنے نوجوان سے جو شکایت کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے، جاب نہ ملنے کا رونا روتے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جاب نہ مل رہی تو چھوڑیں جاب کا چکر، کوئی محنت کریے، کوئی بزنس شروع کر دیجئے، چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، محنت میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ کوئی بھی پیشہ یا کوئی بھی محنت سے حاصل کیا گیا مال وہ حقیر نہیں ہوتا۔ تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت اچھا میں انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے نہ رہیں اور پھر رونا نہ روتے رہیں کہ ہمیں جابس اویلیبل نہیں ہے یا ہمارے لیے جاب نہیں ملتے ہیں، ہم کو کوئی ہنر سیکھ لیں اور بزنس شروع کر دیں یا پھر وہ ہنر میں ترقی کریں۔ پھر خصوصاً کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو پوچھتے، تجھے کوئی کام آتا ہے؟ اگر جواب ان کو نہیں میں ملتا تو کہتے کہ یہ نوجوان میری نظر سے گر گیا ہے۔ سوچیں ذرا، نوجوانوں کے تعلق سے کتنی فکر تھی ان کو، کتنی زیادہ، یعنی کوئی نوجوان ان کو بہت اچھا لگتا، ظاہری طور پر اس کی پرسنالٹی ہو سکتا بہت اسمارٹ ہو، بہت اچھا ہو، تو پوچھتے اس سے کہ کیا تمہیں کوئی ہنر آتا ہے، کوئی کام آتا ہے؟ جب وہ کہتا لڑکا یا نوجوان کہ نہیں مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، تو کہتے کہ یہ نوجوان میری نظروں سے گر گیا، یعنی اس کی یہ ینگ ایج ہے اور ابھی یہ اس ایج میں وہ کیا کچھ نہیں سیکھ سکتا ہے، کیا کچھ نہیں محنت کر سکتا ہے، لیکن اس نے کچھ سیکھنے میں نہیں لگایا اپنے آپ کو، تو لہٰذا کہا کہ یہ میری نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا، آج کے ہمارے نوجوانوں کو کیا حال ہے، گلیوں پر نکڑوں پر کھڑے رہ کر صرف باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، موبائل ساتھ میں لے کر، یا تو گیمز پر ڈسکشن، میچ پر ڈسکشن، یا پھر بس صرف گپ شپ، گوسپ، اور پھر یہ جو گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے رہنے کی جو عادت ہو گئی ہے، اس سے بےچارے وہ جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں، جو شریف خاندانی لوگ، ان کو کتنی مشکل ہو گئی، ان کی بہو بیٹیوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے، ان کے گھروں کے سامنے دن رات کھڑے رہتے ہیں بےچارے، دروازے تک آ نہیں سکتی، نکلنا مشکل، باہر جانا مشکل، کسی کا وہاں آنا مشکل۔ کیونکہ نوجوان لڑکے کھڑے ہیں ہنسی مذاق کرتے، کوئی کام نہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور پھر رونا روتے ہیں کہ ہم کیسے کمائیں، ہمیں تو کوئی جاب ہی نہیں ملتی ہے، نہ پڑھائی کی ہمارے نوجوان لڑکوں نے، نہ پڑھائی میں آگے ہے. یقین جانے 100 لڑکوں میں سے 10 لڑکے ہوتے ہوں گے جو 12ویں کمپلیٹ کرتے ہیں. جو ریشو ابھی ہم کو بتا رہا ہے، جو ہمارے مسلمان لوگوں کی رپورٹس آ رہی ہے، مسلم امہ کی ہندوستان میں خصوصاً، کہ سب سے زیادہ ورسٹ برا حال آج مسلمانوں کا ہے. جتنے جو شیڈول کاسٹ، جو الگ الگ قسم کے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، مذاہب کے ماننے والے، اور جن کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، حالانکہ اسلام میں تو سب انسان برابر ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ کوالٹی والے یا وہ اعلیٰ خاندان کے لوگ نہیں ہیں، تو وہ لوگ تک جن کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، ان کے یہاں تعلیم کا ریشو زیادہ ہے ہم سے، اور ہم مسلمانوں میں بالکل کم ہیں. یہ وہ امت ہے جس کی وحی کا، یعنی اس کی کتاب کا پہلا لفظ ہی تھا اقرا، پڑھو، پڑھو اپنے رب کے نام سے. جس امت کے رسول نے قیدیوں سے فدیہ لینا گوارا نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ تم ہمارے لوگوں کو پڑھا دو 10-10 لوگوں کو. ہم اس رسول کی امتی ہیں جن کو امت کی فکر، امت کی پڑھائی کی فکر، کہ امت کسی طرح سے تعلیم یافتہ ہو جائے. جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے، اس میں رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کم تعلیم یافتہ لوگ، اور خصوصاً لڑکے، بوائز، جو ہمارے ینگ بچے ہیں، نوجوان بچے، وہ تو بالکل بھی تعلیم میں آگے نہیں ہیں. ایک تو ہمارے اسکول کا ماحول بہت خراب، کہ 10ویں تک گھسیٹتے ہوئے کسی طرح سے ٹیچرز ہی پاس کر دیتے ہیں، بچے کلاس میں آئیں یا نہ آئیں. جو اردو اسکولس ہیں ان کا زیادہ تر حال یہ ہے، اور ٹیچرز کو اپنی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے بچوں کو پیپر میں پاس کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ امت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. بچوں کو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، پھر ایسے بچے جب آگے 12ویں میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے فیل ہوتے ہیں، وہاں اٹکتے ہیں، اور پھر ایسے بچے آگے کیا انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس اور اس میں کہاں جا سکیں گے بھلا، وہ کوئی اور ایسا اعلیٰ کارنامہ یا اعلیٰ نمایاں کام کیا انجام دے سکیں گے. تو واقعی میں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ. وہ جو بات ہے نا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت و سیارہ. مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. واقعی میں علامہ اقبال نے بہت صحیح کہا تھا، بہت صحیح. اور آج تو بہت ہی برا حال ہے، اگر آج کے نوجوان کو دیکھ لیتے تو پتہ نہیں اور کیا، کون سی نظم وہ لکھتے. آج اور مزید برا حال ہو گیا ہے. پہلے تو ایسا تھا نا کہ اگر راستے میں والد کے دوست ہی نے دیکھ لیا اگر کوئی ایسا غلط کام کرتے ہوئے، کسی سے لڑائی کرتے ہوئے یا کوئی برا کام کرتے ہوئے، تو بچے ڈر جاتے تھے کہ ہمارے والد کے دوست ہیں. ان کا دیکھنا کافی ہو جاتا تھا کہ کہیں والد سے شکایت نہ لگ جائے، اور ڈرتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے. اب تو کچھ ایسا حال نہیں رہا، اب تو کھلم کھلا خود والد کے سامنے کر رہے ہیں بچے جو چاہیں کریں، اتنی ان کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں. تو وہ نوجوان جس کو کوئی ہنر نہ آتا تو کہتے کہ میری نظر سے گر گیا ہے. پھر کہا کہ جہاد کے بعد میری سب سے محبوب تمنا یہ ہے کہ میری موت ایسی حالت میں آئے کہ میں اپنے کجاوے کی شاخوں کے درمیان رہ کر اللہ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کر رہا ہوں. اور پھر مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو تجارت کی ترغیب دیتے تھے کہ تجارت کرو، اسی میں بھلائی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ان کا جو خصوصی کارنامہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، خبر گیری، اپنی رعایا کی خبر گیری، یعنی وہ ایک ایسے حکمراں تھے، ایسے خلیفہ تھے. حکمراں کا لفظ ان کے لیے مناسب بھی نہیں لگتا ہے، کیونکہ حکمراں کے نام لیتے سے ہی ہمیں آج کل کے حکمراں ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ تو خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، یعنی آپ کے بعد ابوبکر، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ. تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ ان کے عہدیدار، جو ان کے گورنرز تھے، ان پر بھی ان کی کڑی نظر تھی، اور جو عوام تھی ان پر بھی وہ کڑی نظر رکھتے تھے، اور گشت کیا کرتے تھے رعایا کی خبر گیری کے لیے. بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں چوکیداری نظام کے نگران اعلیٰ تھے خود عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ ذمہ داری عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں خود سنبھالی، اور وہ کبھی کبھی اپنے غلام جن کا نام اسلم تھا ان کو ساتھ میں لیتے، اور کبھی کبھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات میں گشت کے لیے نکل جاتے تھے. حالانکہ تو چوکیداروں کا کام ہوتا ہے کہ جو چوروں کو، فسادیوں کو، شر پھیلانے والوں کو روکے، اور اس کے لیے محکمہ پولیس کا یہ کام ہوتا ہے، وہ وجود میں لایا گیا. تو جب تک یہ محکمہ پولیس نہیں تھا، پولیس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ یہ ڈیوٹی خود انجام دیتے تھے تاکہ خود اپنی طاقت سے لوگوں کی حفاظت کریں. کہا جاتا ہے کہ جب لوگ سو جاتے تو یہ خود جاتے گشت کرتے تاکہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو اور شریعت کی پابندی کرنے لگے لوگ. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور ان کے اسی کام نے دراصل جو اسلامی معاشرے کو اتنا بہترین بنا دیا تھا، ان کا یہ جو کردار تھا، ان کے اس کردار نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں، یعنی اس کو ڈیولپ کرنے میں، جو اسلامک سوسائٹی تھی اس کو مزید بہتر بنانے میں، مزید اچھا کرنے کے لیے اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کے اس کردار کا بہت اہم رول رہا، یعنی جو انہوں نے پارٹ اپنا نبھایا. مدینہ میں کہا جاتا ہے، جبکہ مدینہ دارالخلافہ تھا اور ساتھ ساتھ یہ اسلام کے جو ماننے والے بڑے بڑے علماء، ان کا گہوارہ تھا یہ. یہاں سے ہی تمام ریاستوں کے لیے احکامات جاری ہوتے تھے، دینی مرکز تھا اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، لہٰذا اس کی بہت اہمیت تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں رات میں گلیوں میں گشت کرتے، اور ان کے جو بنائے ہوئے جو لیڈرز تھے، جو گورنرز تھے، ان کی کوئی چھپی یا کھلی بات اگر ہوتی تو وہ خود دیکھ سکیں تاکہ پھر اس کو صحیح کر سکیں، اس لیے خود گشت کیا کرتے تھے. انہوں نے بہت سارے ایسے ڈسپلن، ایسے اصول بنائے تھے جس کی بنا پر کسی کو بے ایمانی کرنے کا کوئی چانس، کوئی موقع ہی نہیں ملتا تھا. اور اسی بنا پر انہوں نے کئی لوگوں کے وظیفے مقرر کیے. ان کے دور میں بہت ساری خوشحالی آئی الحمدللہ، اور ان کے دور میں بہت ساری مشکلات سے بھی گزرنا پڑا، جیسے کہ زلزلہ آیا، طاعون کی وبا پھیلی، اور اس طرح کے ایسے معاملات ہوئے، قحط سالی ہوئی، یعنی قحط جو عام الرمادہ جو سال کہلاتا ہے، اس میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی حکمت، دور اندیشی، فہم اور فراست کی وجہ سے اس عام الرمادہ یعنی قحط سالی پر بھی بہت بہترین طریقے سے قابو پایا گیا ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ گشت کے لیے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے، کیونکہ مدینہ میں کچھ تاجر آئے ہوئے تھے اور ان تاجروں نے عیدگاہ میں پڑاؤ ڈالا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ چلو، کیوں نہ آج ہم ان لوگوں کی چوکیداری کریں. عبد الرحمن نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے. دونوں رات کے وقت ان کی نگرانی کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے. اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور اس کی ماں سے کہا، اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر. پھر واپس اپنی جگہ آئے اور رات کے آخری حصے میں بچے کی پھر دوبارہ آواز سنی تو پھر دوبارہ فرمایا، تجھ پر افسوس، تو کیسی ماں ہے، میں دیکھ رہا ہوں رات بھر تیرا بچہ سکون سے نہیں سویا. تو اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں اسے کھانا کھلانا چاہتی ہوں لیکن یہ کھاتا ہی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں کھاتا؟ اس عورت نے جواب دیا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا ضابطہ ہے کہ وہ دودھ چھڑائے گئے بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں. انہوں نے ہر دودھ چھڑائے ہوئے بچے کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اس کا دودھ چھڑا دوں اور یہ کھانا کھا لے تاکہ اس کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ چند مہینوں کا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اس کے دودھ چھڑانے میں جلدی کیوں کر رہی ہو اور تم دودھ نہ چھڑاؤ اس کا. پھر کہا جاتا ہے کہ جب وہ صبح کی نماز کے لیے آئے تو نماز کے دوران ان کی آواز اتنی بھاری تھی کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بار بار اشکبار ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے تلاوت برابر لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی. لوگ سمجھ گئے کہ امیر المومنین پر کچھ اور معاملہ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ اثر ہے اور کوئی بات ان کو ایسی بوجھ بن کر انہیں پریشان کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں. کہا جاتا ہے جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور نماز کے دوران مسلسل روتے رہے کہ لوگوں کے ان کی قرآن بھی برابر سنی نہیں آ رہی تھی رونے کی وجہ سے، اس کے بعد کہنے لگے، اے عمر تیرا برا ہو، تو نے کتنے مسلمان بچوں کو قتل کر دیا، یعنی ان سے فیاضی کا سلوک نہیں کیا، یعنی یہ حکم جاری کر کے. پھر ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے، اے لوگوں، اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلد بازی سے کام نہ لو. ہم ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ حکم نامہ پورے اسلامی ریاست میں بھجوا دیا. سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر. حالانکہ دیکھیں کہ بچے کا وظیفہ کوئی ضروری نہیں ہے مقرر کرنا، حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اسلامی حکومت کی کتنی بہترین خوبی تھی کہ جو بھی بچہ جو اپنی ماں کا دودھ نہ پیتا ہو اس کے لیے وظیفہ مقرر تھا. کچھ ہوگا، یعنی انہوں نے جو ہے بچوں کے لیے وظیفے مقرر کر رکھیں گے، جو کوئی غریب ہو یا پھر سبھی کے لیے، بہرحال واللہ عالم. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو صرف اس بنا پر اس کا دودھ چھڑا رہی ہے کہ اس کو وظیفہ ملنے لگے، تو ان کو یہ بات اتنی عجیب سی معلوم ہوئی کہ ان کا دل بھر آیا اور کہا کہ اے عمر، کتنی مائیں ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف تیرے اس فیصلے کی وجہ سے ان کا دودھ چھڑا دیا ہوگا. کیسا احساس تھا، کیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر یا تقویٰ کہنا چاہیے، کہ اپنے ہر فیصلے پر ان کو کتنی باریکی سے وہ نظر رکھتے تھے، اور ان کو احساس تھا کہ ان کے فیصلے سے اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی، اس پر وہ افسوس کرتے. کتنا بہترین معاشرہ تھا، آپ سوچیں کتنا بلند پایا معاشرہ، کیسے معاشرے کی، کیسے سوسائٹی کی انہوں نے تشکیل کی تھی ماشاءاللہ، کس قدر وہ پاکیزہ، کس قدر بہترین، کس طرح سے پیسفل سوسائٹی ہوگی وہ، جہاں امیر المومنین اس طرح سے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ خود بتائیے، وقت کے سب سے بڑے فرمان روا، سب سے بڑی حکومت کے حکمراں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کمال تک اور معراج تک پہنچا دیا، ان کی شہرت کو، ان کی عزت کو، اور وہ رو رہے ہیں اپنے ایک فیصلے پر، ایک مسلمان بچے کے دودھ چھڑائے جانے پر ان کا دل بھر آیا. تو کہا جاتا ہے کہ انہی کے سبب ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر تھا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کا نام فہرست میں لکھ لیا جاتا، لسٹ میں لکھ لیا جاتا، اور بیت المال سے اس کا حصہ اس کو ملتا رہتا. کیوں انہوں نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بیت المال پر تمام مسلمانوں کا یکساں حق ہے، برابر حق ہے، اور اس کا تمام تر ذمہ دار وہ شخص ہے جسے لوگوں نے اس کا امین اور نگران مقرر کیا، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیت المال کا کوئی پیسہ ناحق خرچ کرے، کسی مستحق یا واجب یا وظیفہ بن پر خرچ نہ کرے. پھر جو فوجیوں کے گھر سے دور رہنے کی جو مدت تھی، اس کے بارے میں بھی ان کا جو بہت اہم فیصلہ تھا، وہ بھی کتنی ان کی دور اندیشی کی ہمارے سامنے بہترین مثال ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایسی رات میں گشت کر رہے تھے تو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. مدینے کی ایک بستی سے گزرے، وہاں ایک مکان سے ایک عورت کی انتہائی درد انگیز آواز سنائی دی. وہ اشعار کی زبان میں کہہ رہی تھی کہ آج کی رات لمبی ہو گئی، ستارے گردش میں ہیں، میں جاگ رہی ہوں، میرے پاس میرا رفیق زندگی نہیں ہے. اور آخر میں وہ کہتی ہے عورت، اللہ کی قسم اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو پوری کائنات کی پرواہ کیے بغیر کچھ ہو جاتا. میں صرف اس ہر گھڑی نگرانی فرمانے والے سے ڈرتی ہوں جس کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ایک پل کی کوتاہی بھی لکھ لیتا ہے. یعنی وہ عورت کتنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھی کہ شوہر کی یاد تو اس کو آ رہی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ہی سے اپنی فریاد کر رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اشعار سنے تو ان پر بہت ایک طرح سے سکتہ ستاری ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یعنی اس عورت کو. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو بہت سارے ملبوسات، یعنی کپڑے وغیرہ، لباس، خرچہ وغیرہ بھجوایا، اور محاذ جنگ کے سالار کو، یعنی وہاں کے جو ذمہ دار تھے، اس کو خط لکھا کہ اس کے شوہر کو فوراً واپس بھیج دو. اور پھر ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ فوراً حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ اے بیٹی، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنی مدت تک دور رہ سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ وہ ایک، دو اور تین مہینے تک صبر کر سکتی ہے، جب چوتھا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کا صبر جواب دے جاتا ہے. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا کہ لا تحبس الجیوش فوق اربعہ اشہر، چار مہینے سے زیادہ دیر تک کسی فوجی کو محاذ جنگ پر نہ رکھا جائے. آپ دیکھیں کہ کسی مجاہد کے اپنی بیوی سے دور رہنے کی یہ مدت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت، حکمت کی آئینہ دار ہے، اور اس حکم پر سب لوگ متفق ہو گئے تھے. تو لہٰذا انہوں نے کمانڈرز کو، لشکروں کو حکم نامہ بھیجا کہ مجاہدین سے بات کریں، جو لوگ لمبے عرصے سے اپنے گھر نہیں گئے اور نہ انہوں نے اپنی بیویوں کو خرچہ بھیجا، تو وہ فوراً اپنے گھر جائیں یا اپنی بیویوں کو خرچہ بھیجیں. پھر مجاہدین کی عزتوں کی حفاظت، کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے چوکیدارانہ نظام کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے مجاہدین کی عزتیں محفوظ ہو گئیں. ایک رات وہ مدینہ کے گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے، ایک مکان سے اشعار پڑھنے کی آواز آئی، اور ان اشعار میں ایک عورت کے کچھ ایسے اشعار تھے جس میں کچھ گناہ کی بات تھی، اور کسی شخص کا نام بھی اس نے لیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا کہ کون وہ شخص ہے جس کا نام رات میں لیا گیا تھا اشعار میں. جب انہوں نے دیکھا اس لڑکے کو تو وہ بہت ہی خوبصورت بانکر جوان تھا. انہوں نے فوراً اس کو جہاد کے لیے بھیج دیا اور مدینہ سے باہر کر دیا کہ تو یہاں رہ کر فتنے پھیلائے گا، لہٰذا تیری یہاں پر ضرورت ہے ہی نہیں، جہاد پر جاؤ یا دوسرے شہر چلے جاؤ، اور اسے مدینہ آنے نہیں دیا. تو آپ دیکھیں کتنی، یعنی کیسے ان کے حکیمانہ فیصلے تھے ماشاءاللہ. ویسے بھی جو نوجوان ہوتے ہیں اگر وہ خالی رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ فضولیات ہی میں الجھے رہیں گے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، اگر ان کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں تو وہ کیا کریں گے، دن رات انٹرنیٹ کیفے آن ہیں، دن رات ہمارے مسلمان نوجوان بچے فیس بک پر ہیں، ایک ایک تصویر، یعنی شرم آتی ہے، حیرت ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے. یہ تک دیکھا گیا ہے کہ کسی سے سنا تھا میں نے کہ اچھے بھلے، اچھے خاصے، اچھے عزت دار خاندان کے گھرانے کے لڑکے اپنی ایسی ایسی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں جس میں سے ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا کثرتی ہے، اور پھر اس پر لائک کرنے والوں کی تعداد کو گنتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا، اور پھر اس پر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ نوجوانی دی ہے، اور اگر آپ کو اچھا ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے، تو کیا یہ طاقت صرف شو کے لیے ہے، فیس بک پر دکھانے کے لیے ہے، اس سے کچھ اور اس کو کام میں لایا جائے؟ کتنا بہترین انتظام کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ میں ان نوجوانوں کو جن کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان بہت اسمارٹ ہیں اور لڑکیاں ان کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہیں، تو انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کو مدینہ سے ہی باہر نکال دیا. اور ویسے بھی اس عمر میں نوجوانوں کے گھر میں پڑے رہنے کا کوئی جواز ہی موجود نہیں تھا. جب وہ گھروں میں پڑے رہتے، کہا جاتا ہے کہ وہ اشعار بھی کہتے تھے، یعنی شاعر بن گئے تھے وہ لڑکے، تو ان کے اشعار لڑکیاں پڑھتی تھیں یا عورتیں پڑھتی تھیں. تو لہٰذا انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کو مدینہ سے باہر کر دیا اور کہا کہ جہاد پر جاؤ. انہوں نے ان تمام آپشنز کو، وہ تمام راستوں کو جو کہ بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اس راستے انہوں نے بند کر دیا. ماشاءاللہ کتنی ضرورت ہے نا آج اس بات کی. آج آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کتنی خرابیاں عام ہو گئی ہیں. ہمارے بچے، بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے بچوں کا حافظ و نگران ہو. واقعی میں اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا دکھ ہوتا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل ایک تو آ گیا، فیس بک، یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ بھی سننے میں ملا تھا کہ کچھ انسٹاگرام نامی کوئی چیز ہے، اور اس پر آپ اپنی ویڈیو یا تصویر اپلوڈ کریں، پھر لوگ اس کو لائک کرتے ہیں لیکن اسے کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا. لیکن دیکھ تو لیا نا لوگوں نے، کیا فائدہ ہو اس کو اپنی بیوٹی دکھانے کا، کیا فائدہ بھلا بتائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کہا جاتا ہے ان کے غلام جو اسلم تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کسی طرف نکلے بستی کی طرف مدینہ میں، جو کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھی. تو دیکھا کہ ایک جگہ آگ روشن ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو اے اسلم، میرا خیال ہے کہ یہاں رات کی تاریکی میں کوئی قافلہ رکا ہوا ہے، میرے ساتھ چلو اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ہم نے دیکھا تو وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، اور قریب میں آگ جل رہی تھی، اس پر ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی، بچے بھوک سے چلا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا اے روشنی والو، تم پر سلامتی ہو. عمر رضی اللہ عنہ نے آگ والا کہنے سے پرہیز کیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں. اس عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام. عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں، تو عورت نے کہا کہ اچھی نیت سے آگے بڑھو ورنہ دور رہو. عمر رضی اللہ عنہ جب قریب گئے تو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے. عورت نے جواب دیا کہ ہم اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہیں. اور پوچھا جب عمر رضی اللہ عنہ کے بچے کیوں رو رہے ہیں، تو عورت نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو حیرانی ہوئی کہ اچھا ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اس میں صرف پانی ہے، میں نے دکھاوے کے لیے، ان بچوں کو دلاسہ دینے کے لیے ہنڈیا چڑھا رکھی ہے تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں اور سو جائیں. اور کہتی ہے کہ ہمارے اور عمر کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے، بھلا عمر کو تمہاری کیا خبر؟ تو عورت کہنے لگی کیا وہ ہمارے خلیفہ نہیں ہے، ان کو ہماری خبر نہیں ہونی چاہیے. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ فوراً پلٹے اور کہا، یعنی اسلم جو ان کے غلام تھے، ان سے کہا کہ میرے ساتھ چل. ہم دوڑتے ہوئے آئے، آٹے کے گودام میں گئے، انہوں نے آٹے کا ایک بورا نکالا اور ایک 3 گھی کا پکڑا. پھر مجھ سے کہا کہ اسے میری پشت پر لاد دو، پیٹھ پہ لاد دو. میں نے کہا کہ آپ مجھے اٹھانے دیں. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری ماں نہ رہے، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اور میں نے دونوں چیزیں ان کی کمر پر لاد دی. پھر ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے دوبارہ وہاں پہنچے، آٹا اور گھی دونوں چیزیں اس عورت کے سامنے رکھ دی. پھر کچھ آٹا نکالا اور کہا کہ اے خاتون، تو آٹا صاف کر، میں تیرے لیے گھی اور آٹے کی آمیزے سے حریرہ بناتا ہوں. سوچے یہ امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم، اتنی بڑی حکومت کے امیر، ذمہ دار، نگران، حکمراں، وہ کہہ رہے کہ میں بنا دیتا ہوں حریرہ. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا کے نیچے پھونکے ماری اور دھوئے کے مرغولے اڑ رہے تھے جو ان کی داڑھی سے باہر آ رہے تھے. یعنی دیکھو گے نا، چولہا جلانے کے لیے وہ ایک پائپ سا ہوتا ہے، اس میں پھونکنا پڑتا ہے، اس سے تو اس سے پھر وہ آگ جلتی ہے، لیکن اس سے دھواں بہت آتا ہے. تو وہ دھوئے کی وجہ سے ان کی داڑھی میں وہ دھواں چلا گیا. پھر جب کچھ بن گیا سب کچھ، تو پھر انہوں نے وہ ہنڈیا چولہے سے خود اتار لی اور اس خاتون سے کہا تمہارے پاس کوئی برتن ہے تو لاؤ. تو وہ برتن لے کر آئی. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے برتن میں کھانا نکالا اور یہ کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پھیلا دیا. پھر کہا کہ تم بچوں کو کھلانا شروع کرو. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلسل کھانا پھیلاتے اور ٹھنڈا کرتے رہے اور بچے کھاتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ خوب سیر ہو گئے تو پھر باقی کھانا وہیں خاتون کے پاس چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے واپس آ گئے. آتے وقت اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے جزا دے، موجودہ امیر المومنین کی بجائے تم خلیفہ ہوتے تو اچھا ہوتا. تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کی بندی، زبان سے اچھی بات نکال، جب تو امیر المومنین کے پاس جائے گی تو انشاءاللہ مجھے بھی وہیں پائے گی. عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور ہٹے، دوبارہ پھر پلٹے، ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے، ایک اوٹ میں بیٹھ گئے، جو ان کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ اب کیا ضرورت ہے، یعنی اب یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، چلیں واپس. تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ بچے آپس میں کھیل کود رہے ہیں اور کشتی میں مصروف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ سکون سے سو گئے. اب عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اسلم، بھوک نے ان کی نیند اڑا دی تھی اور رونے پر مجبور کر دیا تھا. میرا دل چاہا کہ میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں جب تک ان کے اس اطمینان کا مشاہدہ نہ کر لوں جو تو نے ابھی دیکھا ہے. سبحان اللہ، کتنی فکر بچوں کی. ایک عام سے راہگیر جو تھے ان کی بھی خبر کی تھی، ان کی اتنی فکر. حافظ ابراہیم نے اس واقعے کا نقشہ اپنے اشعار میں کھینچا ہے، وہ تو عربی کے اشعار تھے، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور کون ذات ہے جس نے اسے منہ کے بلہنڈیا کے سامنے زمین پر لیٹے دیکھا، اس حال میں کہ آگ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ آگ جلا رہا تھا. اسی دوران میں اس کی داڑھی میں بھی دھواں گھس گیا اور اس کا چہرہ اس دھویں میں چھپ گیا. اس نے وہاں امیر المومنین کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اللہ کی قسم، دیکھنے والے کا دل بھی گھبرا جائے. وہ شخص قیامت کی آگ سے ڈرتے ہوئے دنیا کی آگ کا سامنا کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. سبحان اللہ، واقعی میں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہی یہ سب کام کر سکتا ہے. ورنہ آپ مجھے خود بتائیں کہ جو ایک معمولی سا عہدیدار ہوتا ہے کہیں کا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی پوسٹ دے دی، چاہے وہ کہیں کوئی کلیکٹر ہی بن گیا ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ بھلا نہیں کر سکتا نا. یہ امیر المومنین تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، جن کا لقب ہی فاروق پڑ گیا، فاروق اعظم. یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. ان کو وہ قیامت کی گرمی، تکلیف، جہنم کی آگ اس قدر ڈرائے رکھتی کہ وہ دنیا ہی میں اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے تھے. ان کے پاس کوئی ایسے بڑے بڑے دعوے نہیں تھے، وہ اس خوشی کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے لے کر بیٹھنے گئے تھے کہ اچھا، اللہ کے رسول نے تو میرے بارے میں خوشخبری سنا دی ہے کہ میں جنتی ہوں، لہٰذا مجھے اب کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ. اور آپ دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے کہ جبکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی خوشخبری نہیں ملی کہ تم جنتی ہو، لیکن ہماری لاپرواہی اور بے فکری کا کیا کہنا. واللہ سچ میں کہ ہمارے حال پر جتنا افسوس کریں کم ہے، کہ ہم تو اتنی بے فکری سے بیٹھے ہیں کہ بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، ہم تو رسول کا دامن تھام لیں گے. اور ہم کہیں گے کہ نہیں، بس ہم کو تو آپ کو چھڑانا ہے جہنم سے. عمل ندارد ہے ہمارا، کوئی شوق بھی نہیں، کوئی تمنا بھی نہیں، کوئی جذبات بھی نہیں ہے ہمارے. اور وہ کیسے لوگ تھے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، لیکن عمل سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور کوئی عمل کو چھوٹا نہیں جانا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میری حیثیت سے نیچے کا کام ہے، میں تو امیر المومنین ہوں. کتنا ڈر تھا ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا. پھر جو ان کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ رات کے وقت وہ گشت پر ہی تھے تو مدینہ کی ایک ایسی زمین سے ہوا جو کشادہ تھی، وہاں پر انہوں نے بالوں کا بنا ہوا خیمہ دیکھا جو پہلے وہاں کبھی نہیں تھا. آگے بڑھے تو اس خیمے سے ان کو ایک عورت کے رونے کی آواز آئی اور وہاں ایک آدمی کو بھی بیٹھا ہوا دیکھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک بادیہ نشین ہوں، میں امیر المومنین کی طرف آئی ہوں تاکہ ان کی مہربانی سے فائدہ اٹھاؤں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس گھر سے آنے والی رونے کی آواز کس کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا مدد کی ضرورت ہے؟ میں تیار ہوں، اور حاجت کیا ہے؟ تو وہ بولا، رونے والی عورت درد ذہن میں مبتلا ہے، یعنی اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی لیڈی بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً واپس گھر آئے. اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، یعنی فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم کی بیٹی تھی ام کلثوم، وہ اس وقت ان کی بیوی تھی، کہا کہ اللہ نے تیرے لیے بڑا اجر و ثواب ارسال فرمایا ہے، کیا تو اسے حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ام کلثوم نے کہا کہ جی ہاں، مگر کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک اجنبی عورت ہے جو کہ ڈلیوری کی تکلیف میں مبتلا ہے، اکیلی ہے، اس کے پاس کوئی لیڈی نہیں ہے. تو ام کلثوم نے کہا کہ بہت اچھا، میں اس خاتون کی مدد کے لیے تیار ہوں اور آپ کے ساتھ چلتی ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عورت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لو جو کہ ولادت کے کام آتا ہے، جیسے تیل، کپڑا، کاٹن وغیرہ، اور کچھ غذا وغیرہ، گھی. تو ام کلثوم یہ تمام چیزیں لے آئیں، پھر ان کے ساتھ چلنے لگی اور انہوں نے بھی ہنڈیا اٹھائی اور چل دیے. ام کلثوم ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. جب وہ گھر خیمہ آ گیا تو اس گھر میں وہ چلی گئیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس باہر بیٹھ گئے، اس آدمی سے کہا کہ آگ جلاؤ. اس نے آگ جلائی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر ہنڈیا چڑھا دی اور کھانا پکایا. اب آپ سوچے کہ امیر المومنین ہیں اور خود اس آدمی کی مدد کر رہے ہیں، خود ہنڈیا چڑھائی، خود کھانا بنایا، اور کہنے لگے کہ چونکہ اس تکلیف میں ہو سکتا ہے، ڈلیوری جب ہو جائے تو بھوک لگتی ہے یا کچھ چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم کھانا پہلے بنا لیتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی اور ام کلثوم نے آواز دی کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری دیجئے۔ جب اس آدمی نے، وہ بدوی نے، امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گیا اور دور ہٹنے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہو۔ پھر وہ ہنڈیا اٹھائی اور دروازے پر رکھ کر ام کلثوم سے کہا، زچہ کو اچھی طرح کھلاؤ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر ہنڈیا واپس دروازے کے پاس رکھ دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا اس آدمی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم بھی کھا لو، تم رات بھر جاگتے رہے ہو۔ پھر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ اب تو باہر آ جا، اور اس بدوی سے کہا کہ کل ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق عطا کریں گے۔ وہ بدوی اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بچے کا نام رجسٹر میں درج کیا اور اس کا روزینہ مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی حکومت کے حکمراں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے اس شخص کی خدمت کی، اس عورت کے لیے کھانا تیار کیا جس کی ڈلیوری ہونے والی تھی، اور اپنی بیوی کو خود لے کر گئے مدد کے لیے۔ آج کتنے لوگ ہمارے پڑوس میں کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کو مناقب امیر المومنین ابن جوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں صفحہ 89 اور 90 پر، کہ وہ دودھ میں پانی ملانے والی بات جو تھی، کہ وہ ایک دفعہ رات میں گشت کر رہے تھے اور ان کے غلام اسلم ساتھ میں تھے۔ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، کچھ دیر سستانے کے لیے وہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اچانک ایک عورت کی آواز سنائی دی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا کہ اما جان، کیا آپ کو امیر المومنین کے حکم کا علم نہیں ہے؟ ماں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا تو دودھ میں پانی ملا دے، یہاں نہ عمر دیکھ رہے ہیں نہ اعلان کرنے والا۔ لڑکی نے کہا نہیں اما جان، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو اس کی اطاعت کروں اور الگ سے نافرمانی کی مرتکب ہوں۔ اب یہ عمر رضی اللہ عنہ یہ ساری باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے، ان کے غلام اسلم بھی ساتھ میں تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس دروازے پر نشان لگا دو، یعنی پہچان کے لیے، اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ پھر آگے چل دیے۔ صبح کے وقت انہوں نے اپنے غلام اسلم کو بھیجا اور حکم دے کہ خبر لاؤ کہ کہنے والی کون تھی اور جس سے بات کی گئی وہ کون تھی، اور معلوم کرو کہ کیا وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ اسلم کہتے میں وہاں پہنچا، معلوم ہوا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور جس سے گفتگو ہوئی تھی وہ اس کی ماں تھی۔ انہوں نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کو مکمل رپورٹ دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کی شادی اس لڑکی سے کر دوں؟ تو ان کے جو دو بیٹے تھے، عبداللہ اور عبدالرحمان، دونوں نے کہا کہ ہماری بیویاں تو موجود ہیں۔ ان کے جو تیسرے بیٹے تھے عاصم، انہوں نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کی طرف پیغام بھیجا، نکاح کا، اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کر دی۔ ابن عبدالحادی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو روایت کیا ہے کہ وہ اس لڑکی کی نواسی تھی، لیکن ایکچولی وہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے کہ صحیح بات یوں ہے کہ عاصم کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور پھر اس بیٹی کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی، جو عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، جو کہ جن کو خلیفہ ثانی یا خلیفہ عمر ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے بعد میں خلافت کی بنا ڈالی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کا انتظام تھا، ماشاء اللہ، کہ کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کی، مدینہ والوں کی، اور اپنی رعایا کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور جانوروں پر بھی وہ بہت مہربانی کرتے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بیت المال کے اونٹ تھے، خود اپنے ہاتھ سے ان کے اوپر قطران مل رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کام آپ کسی غلام سے کیوں نہیں کروا لیتے، جو بیت المال کے غلام ہیں ان سے کروا لیجئے۔ تو جواب میں کیا کہا تھا کہ جب احنف بن قیس بھی آئے تھے وہاں پر ان کے پاس، ان کو بھی ساتھ میں ملا لے کہ تم بھی کپڑے تبدیل کر کر آؤ اور میرے ساتھ اس اونٹ پر قطران ملو۔ تو جب ایک آدمی نے کہا کہ آپ کسی غلام کو یہ حکم کیوں نہیں دیتے جو یہ ڈیوٹی انجام دے، تو کہنے لگے کہ وہ ایو عبدن ہوا عابد منی و من الاحنف، بھلا مجھ سے اور احنف سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ وہ شخص جو مسلمانوں کے امور کا والی بنے، یعنی ان کا نگران بنے، خیر خواہی اور ادائے امانت کے لیے اس پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو ایک غلام پر اپنے آقا کے لیے لازم آتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا انہیں اس بات کا خیال تھا کہ وہ خود مسئول ہوں گے، لہٰذا وہ خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ پھر جانوروں کے تعلق سے بھی بہت سارے انہوں نے احکامات جاری کیے کہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ لادو اور جانوروں پر ظلم نہ کرو، ان کو پسینہ آنے سے پہلے ہی ان سے بوجھ اتار لو۔ پھر ان کے دور میں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی ترویج، علم کی اشاعت، اور علم کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ اہل علم سے وہ بہت زیادہ قریب رہتے تھے، ان سے مشورے لیتے، اور اس میں عبداللہ بن عباس ہمیں سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ بار بار وہ دعا کیا کرتے تھے جس میں اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی تھی کہ اے اللہ، بلا شبہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو بے فائدہ ہو، ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اور ایسے نفس سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پوری امت مسلمہ اس وقت جتنے لوگ تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو علمی دھاک تھی، جو ان کی علمی وسعت تھی، اس کے معترف تھے. سب کو معلوم تھا کہ سب سے زیادہ فقیہ، سب سے بڑے عالم عمر رضی اللہ عنہ ہیں. سب کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس امت کے سب سے پہلے فقیہ، عظیم فقیہ عمر رضی اللہ عنہ. فہم و فراست، گہرائی، مسائل کا حل تلاش کرنے میں مہارت، اور جو مسائل کے استنباط، یعنی کیسے مسائل کا حل نکالنا، اس سے کیسے دلیل سے بات کرنا، ان میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے ان تمام چیزوں میں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت بڑی توفیق ملی تھی، اور یہ ان کی امتیازی خوبی تھی، یعنی ان کی اسپیشلٹی تھی یہ کہ وہ ماشاءاللہ فقہ میں بھی بہت ماہر تھے، اور یہ مقام ان کو بہت بلندی تک پہنچا گیا. یعنی لوگ رش کرتے تھے ان کے اس مقام پر کہ خلافت کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی ان کی فقہ، ان کا مسائل سے استنباط کرنا، ان کا اجتہاد سب سے اعلیٰ، سب سے نمایاں تھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی تھی اجتہاد کی، انہوں نے اسے خوب کام لیا. انہوں نے اسلام کی حقیقت، اس کے فلسفے کو سامنے رکھ کر عدالتی قوانین بنائے، اور کہا جاتا ہے کہ جتنے فقیہ صحابہ تھے، یعنی اس وقت کے جتنے جو قاضی کے منصب پر فائز تھے صحابہ، جو بڑے بڑے فقیہ تھے، یعنی جو فتوی دیا کرتے تھے، ان کے یہ لیڈرز مانے جاتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. اور ان کی جو خوبی سے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ. ان کی جو باریک بینی تھی، ان کی جو دور اندیشی تھی، ان کی جو معاملہ فہمی تھی. کہا جاتا ہے کہ حدیث لینے میں وہ بہت زیادہ محتاط تھے، بہت جلدی کسی سے حدیث نہیں لیتے تھے، اور لوگوں کو بہت عام طور پر حدیثیں بیان کرنے سے منع کرتے تھے کہ تم سوچ سمجھ کر بات کرو، تمہارے پاس جب تک کہ کوئی اوتھینٹک روایت نہ ہو اور اس کے لوگ گواہ نہ ہو، تب تک کہ تم حدیث کو آگے بیان نہ کرنا. اور علم کی اشاعت اور ترغیب کے لیے ان کے بہت سارے اقوال ہم کو ملتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کو علوم دین اور فتووں کا گہوارہ بنا دیا، اور مدینہ ایک ایسی عظیم الشان درسگاہ بن گیا جہاں سے بہت سے والی، علماء، قاضی نکلتے چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک بہترین جماعت تیار کی تاکہ وہ فتوحات کے بعد جو نئے نئے علاقے فتح ہوئے وہاں پر مسجدوں کے امام بنے، وہاں کے فقیہ بنے، وہاں کی عدالتوں کے فیصلے کریں، اور وہاں کے علمی اداروں کی وہ نگرانی کریں. ماشاءاللہ انہوں نے اس کا بہت بہترین انتظام کیا تھا کہ جو بھی ایسے علاقے جو فتح ہوتے، مفتوح ہوتے، جہاں جہاں مسلمان کانکرٹ کرتے چلے گئے، ان علاقوں کو انہوں نے کتاب اور سنت کی پیروی کے لیے صحابہ کرام کو وہاں پر انسٹرکشنز دے کر بھیجے، اور وہاں پر تعلیم عام کرنے کا انہوں نے پورا بیڑا اٹھایا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت محنت اور جدوجہد کی. جگہ جگہ علمی اداروں کو قیام کرنے کے لیے انہوں نے احکام جاری کیے. پھر وہاں پر ایسی درسگاہیں بنائی گئی، ایسے مدارس بنائے گئے جہاں پر مسلمانوں کو ان کی آنے والی نسلوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا، اور اس میں خصوصاً بصرہ، کوفہ، شام، ان مدارس نے بہت زیادہ شہرت پائی. اور عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ اور مدینہ میں پہلے سے جو قائم تھی درسگاہیں، ان کے نئے سرے سے ایک اس کو منظم کیا، اور اس میں مزید ترقی اس کو دیتے چلے گئے، وہ مزید اس کو آگے بڑھاتے گئے. حدیث قبول کرنے میں وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، ہر ایک سے حدیث نہیں لے لیتے تھے. جیسے ہی انہیں کوئی حدیث سناتا، کہتے کہ تم اس کا کوئی گواہ لاؤ کہ تمہارے ساتھ اللہ کے رسول سے کسی اور نے بھی سنا تھا. پھر جب تک کہ وہ سامنے والا گواہی نہیں دے دیتا کہ فلاں شخص نے سنا تھا، اور وہ فلاں شخص آ کر گواہی نہ دیتا، اس حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. کوئی بھی مسائل کے بارے میں جب تحقیق کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فوراً لوگوں سے تحقیق کرتے، جب تک کہ تحقیق نہ کر لیتے اس کے بارے میں اس کو آگے نہ پہنچاتے. کہا جاتا ہے کہ ایک ان کے پاس ایک عورت لائی گئی، اس نے اپنے جسم میں اپنے ہاتھ کو گود رکھا تھا. گود نہ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا جو ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں ہاتھ پر پرماننٹ، ایسے وہ مارکر سے. تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کسی نے گودنے کے بارے میں اللہ کے رسول سے کچھ سنا ہے؟ تو ابو ہریرہ اس مجلس میں موجود تھے، کہنے لگے کہ وہ فوراً کھڑے ہوئے اور شہادت دی کہ اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے کیا سنا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تشمنا ولا تستوشمنا، عورتیں اپنا جسم گودیں نہ گدوائیں. مقرب بن شعبہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عورت کا جنین ضائع کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا، یعنی ابارشن ہو گیا تھا. تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک لونڈی یا غلام دیت دینے کا حکم دیا تھا. انہوں نے اسی وقت کہا کہ اپنا کوئی گواہ پیش کرو. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے انصاری، انہوں نے گواہی دی کہ میں بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، اور میرے سامنے اللہ کے رسول نے اس طرح کا فیصلہ کیا تھا. تو بہرحال حدیث لینے میں بہت زیادہ وہ احتیاط برتتے تھے، اور حصول علم پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور لوگوں کو بار بار اس بات کی ترغیب دلاتے کہ علم میں مہارت حاصل کرو. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آدمی اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں، مگر جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے. پھر جب گھر لوٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، لہٰذا تم علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہا کرو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ حصول علم پر جو ان کے اقوال ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک تو قول یہ تھا کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے لیکن جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو گھر واپس لوٹنے تک اس علم کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس پر پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو آپ دیکھیں علم کتنا ضروری ہے، اور علم بھی کون سا؟ علم نافع، جو کہ مسلمانوں کو جو ان کو فائدہ دے دنیا اور آخرت میں، وہ علم۔ پھر کہتے لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یاخذ علی عملہ اجرا۔ یہ بہت پیاری بات ہے، ہم سب کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ جو بھی دین کا علم حاصل کریں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں دین کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہو سکتا ہے کوئی اور صلاحیت دی ہو، یا ان کی کسی اور خوبی کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں آگے کر دیتا ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھی نے ہم سے زیادہ ترقی کی ماشاءاللہ دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے عالم سے حسد کرتا رہے، اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر سمجھتا رہے، اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا رہے۔ کتنی صحیح بات ہے، سبحان اللہ واقعی میں۔ پھر کہتے اس سے پہلے کہ تم اپنی قوم کے سردار بنو علم حاصل کر لو، ورنہ تمہاری خود سری تمہارے علم میں رکاوٹ بن جائے گی اور تم بدستور جہالت کے اسیر رہ کر زندگی گزارو گے۔ واقعی میں صحیح بات ہے کہ انسان پہلے پہلے ہی علم حاصل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آگے جا کر ہو سکتا ہے اسے کوئی ذمہ داری مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، تو پھر وہ عہدے کی وجہ سے وہ علم حاصل کرنا اس کو ہو سکتا ہے اچھا نہ لگے کہ اب مجھے تو اتنی بڑی ذمہ داری مل گئی ہے۔ حالانکہ کسی عمر میں بھی اور کسی عہدے پر بھی علم سیکھنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ پھر کہتے اگر علم تمہیں نفع نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ واقعی میں کتنی اچھی بات ہے نا، ماشاء اللہ۔ کہنے لگے 1000 عابدوں کی موت ایک ایسے عالم سے کم نقصان دہ ہے جو حلال و حرام کا علم رکھتا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے اور کتنی صحیح بات ہے۔ یہ بھی کہا کہ قرآن کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ۔ یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، قرآن کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ رزق کی التجا کرو، اگر زیادہ رزق نہ بھی ملا تب بھی تمہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن کے برتن اور علم کے چشمے کتنا اچھا ہے نا، یعنی تم علم سیکھتے بھی جاؤ اسے آگے پہنچاتے بھی جاؤ۔ کیونکہ جو چشمہ ہوتا ہے پانی کا وہ کیا ہوتا ہے، بہتا رہتا ہے، رواں دواں ہے۔ جو چشمہ ہوتا ہے پانی کا اس کو دیکھ کر زندگی کی رمک دمک محسوس ہوتی ہے، اور آپ دیکھنا کہ وہ پانی بہتے رہنے سے پانی سڑتا گلتا نہیں ہے۔ جو پانی جتنا صاف اور شفاف چشمے کا ہوتا ہے، کہیں ندی کا نہیں ہوتا، کسی پونڈ کا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ بہتا رہتا ہے تو مسلسل وہ صاف و شفاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو علم بھی کب کیسے ہم کو جلا بخشے گا، جب ہم اس کو حاصل بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ میں آگے پہنچاتے بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کے برتن، مطلب برتن میں ہم کیا کرتے ہیں، چیزیں بھرتے ہی ہیں الحمدللہ، تو یہ قرآن واقعی میں ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جو کبھی ہے جس سے ہم سیراب ہو ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگے علم سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، متانت اور وقار سے رہنا سیکھو، یعنی ایک ڈگنیٹی ہو تمہاری، اس طرح سے رہا کرو۔ جس سے تم نے علم سیکھا ہے اس کی عزت کرو، اور جس نے تم سے علم سیکھا ہے اس کا بھی احترام کرو۔ متکبر علماء نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کی عکاسی کرنے لگے۔ استغفر اللہ، واقعی میں صحیح بات ہے۔ آج اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم علماء سے دوری پائی جاتی ہے، اور جو ہمارے پر علماء کا ایک اسٹیٹس بنا لیا گیا ہے کہ علماء سے قریب نہ جاؤ، ملو نہ، ان سے بات چیت نہ کرو، کیونکہ ان کا ہنسنا بولنا تو بہت ہی مایوب بات سمجھی جاتی ہے۔ اور سب سے جو بدترین تکبر ہے وہ علم کا تکبر ہے۔ تو یہاں وہ کیا کریں کہ جس سے تم نے علم سیکھا اس کی عزت کرو، اور جس نے تم سے سیکھا ہے اس کا بھی احترام کرو، یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کا بھی احترام کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا اسٹوڈنٹ ہے تو تم اس سے جو چاہو سلوک کرو اور برتاؤ کرو، نہیں۔ اور پھر متکبر علماء نہ بنو، کیونکہ اگر تم تکبر کرو گے علم کے بعد تو یہ تمہارا علم جو ہے تمہاری جہالت کی عکاسی کرے گا، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ تم پڑھے لکھے جاہل ہو، جیسے ابو جہل تھا۔ اس کی آپ دیکھیں وہ مشہور کس سے ہوا، ابو جہل، حالانکہ ابو الحکم اس کی کنیت تھی، یعنی حکمت کا باپ۔ وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا زمانے جہالیت میں، جبکہ صرف چند لوگوں کو آتا تھا، لیکن اپنی جہالت کی بنا پر ابو جہل کہلایا، جہالت کا باپ۔ تو علم کے ساتھ اگر تکبر آتا ہے تو مطلب وہ جہالت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر وہ علماء کرام کو تنبیہ کرتے کہ علماء کرام کو لغزش سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے، کہتے تھے کہ عالم کی لغزش منافق کا قرآن کریم کے دلائل لے کر بحث و مباحثہ کرنا، اور گمراہ پیشوا، یہ تینوں اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں، ڈیمالش کر دیتے ہیں، یعنی اسلام کی عمارت گر جاتی ہے، ڈھہ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ کن لوگوں کی وجہ سے؟ عالم کی لغزش کی وجہ سے، کہ جو علم رکھنے کے باوجود بھی غلطیاں کرتا ہے، اس منافق سے جو کہ قرآن کریم کے دلائل سے ہی بحث و مباحثہ کرتا ہے، اور گمراہ پیشوا، یعنی ایسے رہنما، ایسے لیڈرز جو کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہوں، سیدھا راستہ نہ بتاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پھر مدینہ منورہ میں انہوں نے جو رعایہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تھا اور اس سلسلے میں جو کوششیں تھیں ان کی, تو اس بنا پر وہ خطبے میں ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیتے رہتے تھے, ہمیشہ ممبر رسول پر وہ یہی بات کہتے اور اسی کا اہتمام کرتے کہ لوگ علم کے راستے میں آگے بڑھیں. ان کے خطبے میں جو زیادہ تر بات کہی جاتی, قرض کے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی تھی, انگور, کھجور, گندم اور جو اور شہد, اور شراب اسے کہتے ہیں جو عقل کو معاف کر دے. تین امور ایسی ہیں جن کے بارے میں میری خواہش تھی, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ہمیں اس کی تفصیلات فراہم کر دیتے تو اچھا تھا, یعنی دادا کی وراثت, کلالہ اور سود کی تفصیلات. ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کے حقوق کے بارے میں خطبہ دیا, کہا کہ اے لوگوں, بعض اوقات کسی چیز کے لالچ کا انجام فقیری ہوتا ہے اور کبھی نا امیدی مالداری میں تبدیل ہو جاتی ہے. تم وہ چیزیں جمع کر رہے ہو جو کھاتے نہیں, ایسی امیدیں قائم کر رہے ہو جنہیں نہیں پا سکتے. تمہیں اس دھوکے کے گھر میں مہلت دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارا وحی کے ذریعے سے مواخذہ کیا جاتا تھا, بس جو شخص دل میں کچھ چھپائے گا وہ اپنے اس پوشیدہ بھید کے بارے میں پکڑا جائے گا, اور جو اعلانیہ جرم کرے گا وہ بھی دھر لیا جائے گا. ہمارے سامنے اچھی سیرت پیش کرو جبکہ تمہارے باطن کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے. جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے برا فعل کیا اور اپنے باطن کو اچھا سمجھا, ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے, اور جس نے اچھائی کا اظہار کیا ہم اس کے ظاہر کی بنیاد پر اسے اچھا جانیں گے. یقین رکھو بخل نفاق کی علامت ہے, اپنی بھلائی کے لیے خرچ کیا کرو. تو ان کے یہ جو خطبے ہوا کرتے تھے ایکچولی علم کی اشاعت کے لیے, علم کے فروغ کے لیے اور لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو آج کی ہماری مساجد میں خطبے ہوا کرتے ہیں, کیا وہ خطبے لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے والے ہوتے ہیں؟ کیا وہ خطبے لوگوں کے اندر نئے جذبات ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ اچھے عمل کی طرف راغب ہوں, اچھے عمل کی طرف ٹرن ہوں؟ کیا آج کے خطبے لوگوں کو نیک عمل پر ابھارنے والے ہوتے ہیں؟ کیا آج کے خطبے یا ہمارے جو خطیب حضرات ہیں کیا وہ لوگوں کو یا نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ایکٹیو بناتے ہیں, یا ان کو کوئی یعنی کوئی ایسے اصول وہ دیتے ہیں یا کوئی ایسا لائحہ عمل وہ دیتے ہیں خطبوں میں جس کی وجہ سے نوجوانوں کو ایک اچھی لائن مل جائے اور نوجوان اپنی زندگی کے یہ جو اہم ان کا پیریڈ ہے, جو وقت ہے ان کی زندگی کا, اس کو اچھے کاموں میں لگائیں؟ کہ آج کے خطبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آج کے خطبوں میں یہ بات پر زور دیا جاتا ہے کہ حالات کیسے ہیں, حالت حاضرہ کیا ہیں, اور ان حالات کا ہمیں کیسے حکمت سے اور صبر سے مقابلہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا, وہ حالات کے لحاظ سے لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کر سکیں, دین کی طرف, اچھائیوں کی طرف, نیکیوں کی طرف. اور آپ دیکھیں نا کہ کتنی ان کے اندر خیر خواہی تھی, کتنا ان کے اندر انصاف تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں, اس دنیا میں اپنا قیام عمدہ بناؤ, اپنے معاملات کی اصلاح کرو, اپنے رب سے ڈرو, یہ ان کے خطبے ہیں. اپنی عورتوں کو مصری پاپلین کا لباس مت پہناؤ, یہ کپڑا اگرچہ زیادہ باریک نہیں لیکن پھر بھی اس سے بدن کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں. سوچے کتنی دور اندیشی, کتنی دور رس نگاہ. اے لوگوں, بلا شبہ میں چاہتا ہوں کہ میں برابر سرابر ہی بری ہو جاؤں, نہ اس خلافت کا مجھ پر بوجھ ہو نہ میں کوئی فائدہ اٹھاؤں. سوچیں ذرا, یعنی کتنی باریکی والی نگاہ تھی ان کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مصری پاپلین کا لباس نہ پہناؤ. اگر عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اور آپ ہی مجھے بتائیے کہ آج کل ہمارے جو نیٹ کے لباس ہیں, تین سال سے وہی فیشن چل رہی ہے ہمارے ممالک میں, نیٹ کی آستین, نیٹ کا دوپٹہ اور نیٹ کے لباس, اور وہ نیٹ کی آستین, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے. مائیں چلتی ہیں, شادیوں میں جاتی ہیں, جو ہم نے منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, کسی کی سنی سنائی بات ہی نہیں ہم کہہ رہے ہیں, تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ شادیوں میں جا رہے ہیں ٹولیوں کی صورت میں لوگ اپنے خاندان کو لے کر, پریوار کو لے کر, اور چونکہ آٹو یا رکشہ وغیرہ جلدی نہیں ملتا ہے ایسی جگہوں پر, تو دور تک پیدل جانا پڑتا ہے. تو مائیں پورا پردہ کیے ہوئے ہیں, باقاعدہ برقع پہنا ہے, ابایا پہنا ہے, نوز پیس لگایا ہوا ہے, فل کور, اور ساتھ میں ماں کی ہائٹ کے ہی برابر لڑکی ہے. اب آپ سوچ لیں, ماں کی ہائٹ کے برابر لڑکی ہے اور وہ لڑکی نیٹ کا لباس پہنے ہوئی ہے, اس کی پیچھے سے چوٹی پوری نظر آ رہی ہے, جو بال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, فل میک اپ ہے. شادی میں جانے کے لیے کیسا میک اپ کرتے ہیں, نیٹ کی آستین ہے اور نیٹ کا دوپٹہ ہے. آپ مجھے بتائیے کیا وہ ماں کو ضرورت تھی ابائے کی یا اس لڑکی کو ضرورت تھی؟ ہماری عقل پر پردہ نہیں پڑ گیا ہے؟ یعنی پتہ نہیں ہم کس اینک اور کس نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم کو اپنی بچیوں کی عصمت اور حفظت کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہے. ہم کیسی کیسی بری نظروں سے اپنی بچیوں کو گزارنا چاہتے ہیں, ہمیں ذرا سی شرم اور غیرت نہیں آتی ہے, حیا نہیں آتی ہے.
کہ ہماری بچیوں پر کیسے برے لوگوں نے نظر ڈالی ہوگی اور کیسی کیسی نظریں ڈالی ہوگی. تو اگر عمر رضی اللہ عنہ یہ آج کی نیٹ اگر دیکھ لیتے تو کیا وہ اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے یہ عورتیں لباس پہنے نیٹ کا؟ بتائیے آپ مجھے. جب انہوں نے مصری پاپلین آپ کو بھی معلوم ہے جو ہمارے یہاں پر ابھی کون سا کپڑا کہتے ہیں اسے, سیٹن جس کو ہم کہتے ہیں, سیٹن تو تھوڑا سا لچکیلا ہوتا ہے, پاپلین تھوڑا سا رف ہوتا ہے تھوڑا, تو اس کو پہننے سے انہوں نے منع کیا. اب آپ سوچیں آج کی نیٹ اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا ہے جو لباس ہیں آج ہمارے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ خلافت کا بوجھ مجھ پر ایسا بوجھ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے خود نہ کوئی فائدہ اٹھاؤں نہ لوگوں کو کچھ اس میں سے کمی کر کے دوں. میری زندگی کم ہو یا زیادہ ہو, میری تمنا ہے کہ میں جب تک تمہارے درمیان زندہ رہوں حق قائم کرتا رہوں. چاہے کوئی مسلمان اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہے, میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے اس کا حصہ اس کی دہلیز پر پہنچا دوں. سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے خطبوں کے جو مضامین ہوتے تھے پوری دانائی سے بھرے ہوتے تھے, حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اور بخیلی اور نفاق سے وہ لوگوں کو بہت زیادہ بچنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ بخیلی اور نفاق دراصل انسان کو ختم کر دیتے ہیں. الحمدللہ یعنی ان کی تاریخ, ان کی ہم سیرت جب پڑھ رہے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے واقعات ختم ہونے ہی میں نہیں آتے ہیں. جو آپ لوگوں کے سامنے ہم لے رہے ہیں یہ واقعات, یقین جانے کہ اس کو بہت مختصر کر کے لیا گیا ہے اور ابھی صرف ایک ان کی والیوم ختم ہوئی ہے, ابھی ایک والیوم باقی ہے لیکن ہم وہ نہیں لیں گے. آپ لوگ گھبرا نہ جائیں, پریشان نہ ہو, ہم ایک ہی والیوم میں ان کا ختم کر رہے ہیں, دوسری والیوم تو ہم شروع بھی نہیں کر رہے ہیں. کہاں کہاں انہوں نے اصلاحات نہیں کی, کہاں کہاں انہوں نے اچھے اصول, ڈسپلن, رول نہیں قائم کیے. ماشاءاللہ ہر شعبے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ان کی رہنمائی ملتی ہے. یعنی وہ تاریخ کے وہ عظیم یگانہ انسان تھے, یعنی ان کے جیسا کوئی نہ ہو سکا, جنہوں نے عدل کی اعلیٰ اقدار اور انصاف کا بلند ترین معیار قائم کیا. یعنی ان کے جیسا عدل اور انصاف کا نظام کوئی قائم نہیں کر سکا. جو معیار انہوں نے بنا لیا تھا اس پر کوئی آج تک فائز نہیں ہو سکا. عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی ویسا نہیں آیا. سبحان اللہ. اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا اپنی ذات کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ کہتے تھے کہ کاش میں برابر سرابر بری کر دیا جاؤں. یعنی یہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ڈر آپ دیکھیں کیسا تھا, کس لیول کا, کس طرح سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہمیشہ گھیرے ہوئے رہتا, اور یہ خوف ان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا تھا, ان کی پوری ہستی پر اس طرح چھا گیا تھا کہ وہ ہر دم خلافت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کر دے تو یہی میرے لیے بہت ہو جائے گا. ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ جس منصب پر وہ فائز ہیں, جو اتنا بڑا ان کو درجہ ملا ہے امیر المومنین کا, اس کو وہ صحیح طریقے سے نبھا سکیں. ان کے جو اقوال ہیں ہم تھوڑے سے وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم آج کا چیپٹر کلوز کریں گے. میں چاہ رہی ہوں کہ اگلی کلاس میں ہم یہ اس کو کمپلیٹ کر لیں اور باقی کی ڈیٹیلز ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو ان کا علمی, اصل میں ان کے جو مقولے تھے اور علم سے ان کا شغف اور دلچسپی تھی اور ادب سے جو ان کا لگاؤ تھا اور دلچسپی تھی, یہ شعر و شاعری کو, جو اچھی شعر و شاعری تھی اس کو انہوں نے کس طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور غلط اشعار پر انہوں نے کس طرح سے پابندی لگائی, وہ بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے. تاکہ آج کے معاشرے میں یہی ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, جو خرافات ہیں وہ عام ہو رہی ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں. جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اچھی باتوں کو فروغ دیا, ان کو انعامات سے نوازتے, ان کی محفلیں اور مجلسیں ایسی ہوتی تھی جس میں علمی بحث و مباحثے ہوتے, دلائل سے بات کی جاتی, اچھے اشعار کو وہ اپریشیٹ کیا کرتے تھے. جو اسلامی ادب اور اسلامی فکر رکھنے والی سوچ تھی اور اس کے اشعار اگر ہوتے تو وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہتے. ان کے جو اقوال ہے وہ کہا کرتے تھے, جو اپنے راز چھپا لیتا ہے بھلائی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی واقعی میں انسان کو اپنے راز چھپائے رکھنا چاہیے. ہم ہر ایک سے کہہ دیتے ہیں پھر چاہتے کہ کسی کو معلوم نہ پڑے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا. پھر جو اپنے آپ کو مواقع تہمت میں خود ہی پیش کر دے تو پھر وہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والے پر اعتراض نہ کرے. یعنی جو اپنے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرتا رہتا ہے زبردستی, تو پھر اب لوگ اس کے بارے میں بدگمان تو ہوں گے ہی. کیونکہ آپ دیکھیں زبردستی اپنے آپ کو بدگمانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے اور آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں اور دو صحابی بھی وہاں سے گزر رہے تھے, تو آپ ان کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے, آپ اعتکاف میں تھے, تو آپ نے اسی وقت دونوں صحابہ کو روک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ استغفر اللہ یا رسول اللہ, کیا ہم آپ کے تعلق سے بھلا ایسا سوچیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں, شیطان تمہارے رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے, وہ کہیں تمہیں بدگمانی میں مبتلا نہ کر دے. تو اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو خود ہی ایسے واقعات میں انوالو کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے تعلق سے پھر لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو, تو پھر وہ بدگمانی کرنے والوں پر اعتراض کرنے کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے خود ایسے موقع پیدا کیا ہے. پھر کہتے کہ تو اپنے بھائی سے سنی ہوئی بات کو حتی الامکان کسی خیر اور بھلائی پر محمول کر, برائی پر محمول نہ کر, اپنے بھائی کی بات کا مطلب اچھا ہی خیال کر, جب تک واضح ثبوت نہ مل جائے بدگمانی سے پرہیز کر. پھر کہا کرتے زیادہ قسمیں نہ کھاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا. پھر کہتے تمہارے بارے میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اقدام کرے تو تم اس وقت اس کا بدلہ چکانے والے نہ بنو جب تک کہ تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا راستہ اختیار نہ کرو. سبحان اللہ, یعنی بدلے کے طور پر تم بھی اسی کی طرح کا راستہ اختیار کرو گے تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا بھلا؟ یعنی کسی نے تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تمہیں برباد کرنے کے لیے کوئی تمہارا کسی نے مال ہڑپ کر لیا یا کسی نے تمہارے ساتھ برا کام کیا, تو تم اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو. اختلاف کی حالت میں بھی اسلامی آداب کا خیال رکھو اور اپنے اس مسلمان بھائی کا حق نہ بھولو. اس کی سطح پر آ کر اس سے بدلہ نہ لو یا اس سے گرا ہوا اخلاق نہ برتو. اگر تم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو گے تو یہ تمہاری جیت ہوگی. سبحان اللہ, کتنی صحیح بات ہے. سچے دوستوں اور بھائیوں کو لازم پکڑو, ان سے فیض حاصل کرو, وہ تمہاری خوشحالی میں زینت کا سبب ہوں گے اور تنگی کے دنوں میں تمہارے بازو بنیں گے. پھر کہا کرتے انسان اپنے آپ کا خود حاکم ہوتا ہے جب تک کہ اس کا راز اس کے دل میں ہے, یعنی زبردستی اپنے راز لوگوں کو نہ بتاتے پھرو. اور ان کے یہ دو جملے تو بہت ہی مشہور ہے, جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا, مت استعبت تم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا, تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا. اور اسی طرح ان کا یہ فرمان, امر خلافت میں نرمی کی ضرورت ہے, کمزوری کی نہیں, قوت کی ضرورت ہے, ظلم کی نہیں. سبحان اللہ, کتنی صحیح بات ہے. تو ان کے صرف یہ دو اقوال ہی ان کی بہت ہی گہری بصیرت کے مثال ہیں, اور قیامت تک ان جملوں کی صداقت اور بصیرت کبھی ماند نہیں پڑے گی. وہ اپنے اعمال کے بارے میں کہتے, میں اللہ کی جناب میں کسی بھی طاقتور کے ظلم اور متقی کی درماندگی کا شکوہ پیش کرتا ہوں. کہتے جو شر کو جانتا ہی نہیں, زیادہ امکان ہے کہ وہ شر میں مبتلا ہو جائے. یہ بھی کہا کہ میں دغاباز نہیں ہوں, نہ کوئی دغاباز مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. پھر مزید فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر ان کی مدد بھی فرماتا ہے, اور جس کام سے منع کرتا ہے اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے. کتنی صحیح بات ہے واقعی میں, کہ کسی نے ان پر ظلم کیا یا کوئی طاقتور ہے اور اگر کوئی متقی ہے اور وہ زیادہ ہی عاجزی اور انکساری سے پیش آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی سامنے اس کا شکوہ پیش کرتا ہوں. اور پھر یہ بھی کہتے کہ جو شر کو جانتا ہی نہیں اس کے گڑھے میں گرنے کی زیادہ اندیشہ ہے, ہے نا؟ جیسے مثال کے طور جو بدعت کو نہ جانتا ہو, جو شرک کو نہ جانتا ہو, جس کو علم ہی نہ ہو, تو اس کی گناہ میں ملوث ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اور مدینہ کو انہوں نے علم کا گہوارہ بنا دیا تھا الحمدللہ. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا. ان کے دور میں اجتہاد ہوتا رہا اور اس کا دروازہ انہوں نے آئندہ آنے والوں کے لیے بھی کھلا رکھا. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم یہ جو فقہی اختلافات میں انوالو ہو گئے نا, ایکچولی اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے اپنے علماء کے فتووں کو کافی سمجھ لیا, جبکہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا اور لوگ اجتہاد کرتے رہیں گے. نئے نئے آنے والے مسائل کا حل تو ہمیں ڈھونڈنا ہی پڑے گا. تو پھر مدینہ کو, مکہ اور بصرہ, کوفہ, یہ سارے جو مشہور جو شہر تھے, اس کو انہوں نے علم کا گہوارہ بنا دیا تھا. کیسے انہوں نے جو ہے, جو ہم سنتے ہیں نا مشہور کہاوت ان کے بارے میں, کہ انہوں نے ہر 20 گھر میں سے ایک گھر مدرسہ بنا دیا تھا. ایکچولی یہ لوگوں کا خود سے وہ اندازہ لگایا ہوا یہ جملہ ہے. ایکچولی انہوں نے کام جو کیا تھا وہ کام یہ تھا کہ جگہ جگہ انہوں نے علمی مراکز قائم کر دیے تھے, اور مسجدیں تو انہوں نے اس قدر کثرت سے بنوانے لگائی نئے نئے شہروں میں کہ کہا جاتا ہے کہ چند سالوں میں ہی 12,000 مسجدوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے جو ان کے دور میں بنی. جو مین مین مسجدیں, چھوٹی موٹی مسجدوں کی تو کوئی گنتی نہیں تھی, جو جامع مسجدیں تھیں وہ 12,000 کا ہم کو ذکر ملتا ہے. اور مسجدوں کے بارے میں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے کہ یہ مسجدوں کو علمی مراکز, سینٹرز بنائے جائیں حصول علم کے, تعلیم کے, اور یہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کو الگ الگ جگہ, الگ الگ صحابہ کرام کو انہوں نے بھیجا. ماشاءاللہ, یہ بہت بڑا کام تھا ان کا, جس کی وجہ سے ان کے دور میں علم کی اشاعت بہت زیادہ ہوئی, قرآن کی اشاعت بہت زیادہ ہوئی, قرآن سے لوگوں کی دلچسپی شغف بڑھتا چلا گیا, لوگ قرآن کو حفظ کرتے چلے گئے, اس کے معنی پر غور و فکر کرتے گئے, صرف اور نحو لوگوں نے سیکھی, وہ بھی ہم ابھی آگے پڑھیں گے ان کے بارے میں انشاءاللہ, کہ کس طرح سے وہ گرامر سیکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے, اور عربی ادب میں وہ کس طرح سے آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو اکساتے تھے, ابھارتے تھے. آج بھی بہت سخت ضرورت ہے, یقین جانیے. پرسنلی اگر میں اپنی خواہش آپ لوگوں سے شیئر کروں تو میری خواہش بھی یقین جانیے یہی ہے کہ ہر گھر مدرسہ ہو ہمارا, ہر گھر, جگہ جگہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کر دیں, جگہ جگہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے موجود ہوں, چاہے وہ تجوید ہو, ترتیل ہو, قرآت ہو, تفسیر ہو, فقہ ہو, حدیث ہو, ہر جگہ یہ سیکھنے اور سکھانے والے موجود ہوں انشاءاللہ. آپ سوچیں کتنا بہترین معاشرہ ہوگا نا, جہاں ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو, جہاں لوگ آپس میں جب بیٹھیں اور ملیں تو ایک دوسرے سے قرآن سنیں, ایک دوسرے کی قرآت سنیں. یہی ماحول ہمارا ہو جائے اللہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے دلوں کا حال کہ ہماری کیا خواہشات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارا مددگار بنا دے جو اس کام میں ہماری مدد کرنے والے بنے, اور اس قرآن کو, احادیث کو, اور یہ ہمارے صحابہ کرام کی سیرت جو کہ ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے رول ماڈلز ہیں, ان کی سیرت کو ہم عام کرنے والے بنے, تاکہ ان کی سیرت ہی سے ہمیں اصل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب ہم ان کی سیرت کو عام کریں گے, لوگ ان کے بارے میں جانیں گے, ان کے کارنامے, ان کے کام سنیں گے, تو ان کے دل میں بھی وہی خواہش, وہی طلب, وہی تڑپ پیدا ہوگی. تو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہم مسلسل دن کے 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, اور مہینے کے 30 دن, اور سال کے 12 مہینے, ہم مسلسل اسی دین کے علم کو پڑھتے رہیں, پڑھاتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اسلام کی حالت پر ہوں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.